أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ سے حکمت 70 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. آپ جاہل کو فقط دو حالتوں میں پاؤ گے، یا افراط کی حالت میں یا تفریط کی حالت میں. یہ جاہلانہ روش جو انسان کے لیے مہلک ہے، باعث ہلاکت انسان ہے، افراط اور تفریط جہالت کا نتیجہ ہے. افراط و تفریط کو سمجھنے کے لیے اور اس سے اجتناب برتنے کے لیے اس مفہوم کو جاننا ضروری ہے، جس سے نکلنے سے انسان یا افراط میں غرق ہو جاتا ہے یا تفریط کا شکار ہوتا ہے. اس راہ کا نام، اس حقیقت کا نام اعتدال ہے. خداوند تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا، کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے قیام کے لیے، قائم رہنے کے لیے عدل کو اساس کائنات قرار دیا ہے، اور فرمایا: بالعدل قامت السماوات والارض. عدل کی اساس پر زمین و آسمان قائم ہیں. عدل توازن کو کہتے ہیں، تناسب کو کہتے ہیں. ایسی شے جس کے مختلف اجزاء ہوں اور حصے اور اس کے اعضاء و کئی پہلو، اس کے اندر قیام کے لیے و قوام کے لیے عدل ضروری ہے، توازن ضروری ہے تاکہ قائم رہ سکے. اگر توازن نہ ہو، اس کے اندر نہ ہم آہنگی ہو اور موزونیت نہ ہو، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے اثر ہو جاتی ہے وہ شے. تمام نظم عالم اسی توازن کی اساس پر قائم ہے. عدل توازن کا نام ہے. اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، عدل کا معنی عربی لغت کے لحاظ سے عدل اس شے کو کہتے ہیں جسے رکھ کر دوسری چیز کا توازن قائم کیا جائے، اس کا ہم وزن، اتنا ہی وزن دوسری طرف اس کے قائم لٹکایا جائے تاکہ یہ شے قائم رہے اپنی جگہ پر. اور عدل توازن کا نام ہے. اسی سے اعتدال و عدالت کا لفظ ہے. اعتدال عدالت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. جب کوئی انسان اپنی زندگی میں عدل و عدالت کی یا توازن کی روش زندگی اختیار کرے، اسے اعتدال کہتے ہیں. عدالت کا مفہوم وسیع ہے. اسماء اللہ حسنہ میں سے عدل ہے، جسے تشیع کے مکتب میں اصول دین میں بھی شامل ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں فرصت نہیں وقت نہیں اس کی وضاحت کی آپ کی خدمت میں حوالہ عرض کیا ہے, تفاسیر میں بھی اور بالخصوص عدل الہی شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے, بہت ہی اہم علمی اور مغز جو انسان کو اس بنیاد سے توحیدی بنیاد سے آشنا کرتی ہے. عدل کائنات جس کی وجہ سے نظام عالم استوار ہے و قائم ہے, اس کے لیے بھی حکماء نے خوبصورت بحث کی ہے, گفتگو کی ہے کہ عالم کس طرح متعادل ہے, پورا جہان متعادل ہے, اور جس حصے میں تعادل و توازن ختم ہوتا ہے انسان کی مداخلت سے یا کسی بھی وجہ سے, وہ حصہ جہان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے یا نابودی میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح انسان, انسانی وجود, انسانی زندگی, انسانی معاشرہ تعادل سے قائم ہے, توازن سے قائم ہے. انسانی معاشرہ و انسانی وجود انفرادی طور پر جس طرح جسم ہے انسان کا, کئی اعضاء سے مرکب ہے, تشکیل پایا ہے, اس کے اندر تعادل کی ضرورت ہے, جسے قرآن کریم نے متعدد الفاظ سے ذکر فرمایا ہے, اور ایک لفظ قرآن میں اس کے لیے تسویہ کا لفظ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مستوی بنایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس کی قسم اور تسویہ نفس کی قسم, تعادل کی قسم, اس توازن کی قسم, اعتدال کی قسم جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نفس انسان میں قائم کیا ہے. تعادل و توازن عدالت سے ماخوذ ہے. عموماً عدالت کا معنی ہمارے ہاں رائج معنی, صرف ہمارے ہاں نہیں البتہ اور بھی جگہوں پر ہے, دوسری زبانوں میں بھی مساوات کے معنی میں عدالت کو لیتے ہیں. عدالت یعنی مساوات. کوئی حرج نہیں ہے کسی لفظ کا معنی یا کسی معنی کے لیے کوئی لفظ مقرر کر دینا, اصطلاح بنا سکتے ہیں, لیکن عدالت کا معنی مساوات نہیں ہے. جس طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ بلکہ بعض اوقات مساوات سے عدالت ختم ہو جاتی ہے. عدالت مترادف نہیں مساوات کے, ہم معنی نہیں مساوات کے. عدالت کا اپنا خاص مفہوم ہے, نظام ہے. انسان کے وجود کے اندر تعادل مختلف پہلوؤں سے ضروری ہے تاکہ انسان قائم رہے, متوازن رہے. ایک توازن علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں, کہ انسان کے خلقیات و انسان کے اخلاق و رویے ان تین قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک قوت فاہمہ ہے, قوت جاذبہ اور قوت دافعہ, چاہت کی قوت, صلاحیت, دفاع کی قوت, تدافع, اور ایک سمجھنے کی قوت. انسان کے اندر سمجھنے کی قوت عقل ہے, اور تین حالتیں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. بعض اوقات اس کے اندر افراط آ جاتا ہے, بعض اوقات تفریط, اور بعض اوقات یہ قوت فاہمہ سمجھنے کی قوت اعتدال کی حالت میں رہتی ہے. افراط کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے کئی آیات کے اندر انسان کے افراط کی طرف اشارہ کیا ہے, اور قیامت میں ایک چیز جس پر انسان افسوس کرے گا وہ یہی تفریط و افراط ہے, کہ اے کاش میں دنیا میں افراط یا تفریط کا شکار نہ ہوتا اور متوازن رہتا, متعادل رہتا, توازن کے ساتھ رہتا. ابھی اتنا ذہن میں رکھ لیں اس حد تک اعتدال کو سمجھنے کے لیے کہ افراط اور تفریط مقررہ حد سے باہر جانے کو کہتے ہیں. مقررہ حد سے باہر جا کر اگر کوئی شے آگے بڑھ جائے حد سے نکل کر, اس کو افراط کہتے ہیں, اور حد سے باہر نکل کر اگر پیچھے ہو جائے، کم ہو جائے، اس کو تفرید کہتے ہیں۔ حد سے جب کوئی شے نکلتی ہے تو یا آگے بحد سے نکل جاتی ہے بڑھ کر، یا اس میں کمی آ جاتی ہے، پیچھے ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھ جانے کو حد سے نکل کر افراط۔ مثال سادہ سی اگر دوں افراط اور تفرید کی، آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی چلا رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تین حالتیں وہاں گاڑی کی حرکت و سرعت میں، سپیڈ میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مقررہ حد لکھا ہوتا ہے سڑک کے کنارے کہ سپیڈ کی حد رفتار، حد رفتار اتنی ہے، موڑ پہ حد رفتار اور ہوتی ہے، چوک پہ حد رفتار اور ہوتی ہے، اور شاہراہ پہ حد رفتار کچھ اور ہوتی ہے، اترائی چڑھائی میں حد رفتار بدل جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ حد رفتار کو نہیں دیکھتے، وہ گاڑی کو دیکھتے ہیں اور مسلسل ایک ہی رفتار اور سپیڈ میں جاتے ہیں، یا اس حد رفتار سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر حد رفتار 100 کلومیٹر اجازت ہے تو وہ 100 سے آگے نکل جاتے ہیں، یا پھر اگر حد رفتار 100 کلومیٹر ہے تو وہ 10 کی سپیڈ میں، 20 کی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک حد رفتار سے بہت آگے بڑھ گیا ہے اور دوسرا حد رفتار سے بہت نیچے آ گیا ہے۔ جو بہت آہستہ گاڑی چلا رہا ہے، ٹریفک جام کی ہوئی ہے اس نے، یہ تفرید کا شکار ہے، اور وہ جو حد رفتار سے بہت بڑھ کے آگے چلا رہا ہے، یہ افراط کا شکار ہے۔ حد رفتار کے اندر جو جا رہا ہے یہ اعتدال ہے، اس کو کہتے ہیں یہ متوازن ہے، مقررہ حد کے اندر جا رہا ہے، اس کے مطابق جا رہا ہے، کم از کم رفتار میں بھی اور زیادہ سے زیادہ رفتار میں بھی اس حد رفتار سے نہ اوپر جاتا ہے نہ اس سے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی حال ہے، جو سڑکوں پر ہے یہی حال ہر ایک کے وجود کے اندر ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے خدا نے۔ عقل کو جو استعمال کرتے ہیں یا اس میں افراط کرتے ہیں یا تفرید کرتے ہیں یا اعتدال پر ہے ان کی عقل۔ اشارہ کیا تھا بعضوں کی حد عقل حد افراط تک پہنچ جاتی ہے یا حد اعتدال سے آگے نکل جاتی ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ عقل کا کام ہے جو چیزیں موجود ہیں، جو حقائق موجود ہیں ان کو سمجھے، اور جو حقائق موجود نہیں ہیں ان کا انکار کر دے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہے۔ عقل کا کام ہی یہی ہے سمجھنا۔ لیکن ایک عقل ایسی ہو جائے افراطی کہ جو کچھ موجود ہے وہ بھی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو سرے سے ہے ہی نہیں وہ بھی اسے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس کو وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ افراط ہے، فہم میں سمجھ میں افراط ہے۔ یا اس کا دوسرا نمونہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان ہے بیمار ہوتا ہے، اس کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، بہت اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں ہے اور اس کے اندر مختلف اسباب و عوامل کا دخل ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہم صحیح بھی ہو جاتے ہیں، یا ہماری گھریلو زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، دوستیوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ کا تعلق کچھ اسباب و علل سے ہے، لیکن بعض اوقات ہم تعلق ایسی چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں اس اتار چڑھاؤ کا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے عموماً یہ کہتے ہیں کہ بیمار، صحت خراب ہے، کسی نے کچھ تعویذ کر دیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی کالا علم پڑھ دیا ہے، کسی نے کوئی عملیات کروا دی ہیں، وہ تعلق آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ اس صحت کی خرابی کا تعلق کسی چیز سے ضرور ہے، اور وہ چیز یا آپ کے کھانے سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی خوراک میں اس کا دخل ہے، آپ کے استعمال کی چیزیں، آپ کی طرز زندگی، آپ کا ماحول، آپ کے فضا جہاں رہ رہے ہیں، اس بیماری کا تعلق وہیں پر ہے۔ یا پانی آلودہ ہوگا، یا کھانا آلودہ ہوگا، یا ہوا آلودہ ہوگی، یا ماحول آلودہ ہوگا، یا آپ کا طریقہ کار افراط کیا ہوگا، کھانے میں حد سے زیادہ کھایا ہوگا، حد سے کم کھایا ہوگا، اس کو زیادہ غذا کو بھون تڑک کے کھایا ہوگا، اس کو تل کے کھایا ہوگا، یا اس کو کچا کھایا ہوگا، اس کو جراثیم سے پاک نہیں کیا ہوگا آپ نے، اس کو حد لازم تک پکایا نہیں ہوگا، اس وجہ سے بیمار ہو گئے آپ نے. لیکن اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں نہ، یہ کسی نے، کیونکہ مسلسل طبیعت خراب رہتی ہے، وہ مسلسل خراب رہتی ہے، کسی وائرس کی وجہ سے خراب رہتی ہے، کسی جراثیم کی وجہ سے خراب رہتی ہے، کسی بیکٹیریا کی وجہ سے خراب رہتی ہے، کسی عامل کی وجہ سے خراب رہتی ہے آپ کی طبیعت، لیکن اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں عموماً جادو سے، کسی ایسی عملیات سے، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ گیا، اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ. اس طرح اگر انسان کی فہم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے جن کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، خرافات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. خرافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف اتفاقات و مختلف واقعات کا تعلق ایسی چیزوں سے جوڑیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا اگر انسان جا رہا ہے، نیچے نہیں دیکھا، اس نے ٹکر لگ گئی، گر گیا اور بلی کے گردن میں ڈال دیتا ہے، یہ بلی گزری تھی میرے سامنے اور منحوس تھی بلی، بلی کا کیا قصور ہے؟ یا اگر گھر کے اندر کوئی ہو گیا، فریج جل گئی، وولٹیج پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ناموزوں بجلی ہے، آپ کا فریج جل گیا مثلا کسی وجہ سے، کہتے ہیں مجھے پتہ تھا، صبح کوا بولا تھا چھت پہ آ کر، آج مجھے اندازہ ہو گیا کچھ ہونا ہے، آج آنکھ پھڑک گئی، کان پھڑک گیا، کوئی پہلو پھڑک گیا، اور اسی دن انتظار میں ہے کہ آج کچھ ہونے، اور جو ہو جائے وہ کراچی میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ کہتے ہیں میری صبح سے ہی آنکھ پھڑک رہی تھی، کچھ ہونا ہے آج. کیا ربط ہے آپ کی آنکھ پھڑکنے سے اور آپ کی آنکھ پھڑکتی ہے؟ اس کا کوئی جسمانی سبب ہے، کوئی اس کا عامل ہے، کوئی آپ کے مسل میں کوئی مشکل ہے، آپ کے اعصاب میں کوئی مشکل ہے؟ آپ چیک کرو اپنا کہ کیوں پھڑکتا ہے آپ کے جسم کا حصہ یہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرزند گران قدر جناب ابراہیم اس دنیا سے رحلت کر گئے بچپن میں ہی، کم سنی میں، اور حضرت صحابہ کے ساتھ بقی میں کفن و دفن فرزند میں مصروف تھے، اور اسی اثنا میں سورج گرہن ہو گیا آسمان پر. لوگوں نے سورج گرہن دیکھا تو ان کے ذہنوں میں یہ سوالات آنے لگے یا یہ تخیلات آنے لگے کہ اس سورج گرہن کا تعلق اس موت سے ضرور ہے، یا بچہ رسول اللہ کا گرہن کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے، گرہن سبب بنا ہے، یا بچے کی موت سبب بنی ہے کہ چاند بھی سوگوار ہو گیا ہے یا سورج سوگوار ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے. رسول اللہ نے ان کے چہروں پر یہ تاثرات پڑھے، فوراً دفن کے بعد اکٹھا کیا مسجد النبی میں، اور فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے تمہارے ذہنوں کے اندر ان دو واقعات کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے. فرمایا کہ سورج گرہن کا میرے فرزند کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے فرزند کی موت کا سورج گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ حادثہ ہے، یہ ایک الگ حادثہ ہے. لیکن پاکستان میں جو بھی مثلا خصوصاً خواتین، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، خاتون حاملہ ہو، خوب اس صورت میں چاند سورج گرہن اگر لگ جائے تو پھر تو یقیناً اب کچھ نہ کچھ ضرور ہونا ہے. یا خواتین کو کہتے ہیں کہ یہ میت پہ نہ جائے، فاتحہ نہ جائے، جس گھر میں کوئی مرا ہے وہاں بھی نہ جائے. کیوں؟ کہ وہاں جانے سے بچے پہ کوئی سایہ پڑ جائے گا. یہ خرافات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر شعبے کے اندر ہیں خرافات. طبی خرافات موجود ہیں، دینی خرافات موجود ہیں، سماجی خرافات موجود ہیں، شادی بیاہ میں خرافات موجود ہیں، موت مرگ میں خرافات موجود ہیں. یعنی ان چیزوں کا تعلق ہم ایسی چیزوں سے جوڑتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ قوت فاہمہ میں افراد کا نتیجہ ہے، قوت انسان کی سوجھ بوجھ کی قوت، سمجھنے کی قوت میں افراد آ جاتا ہے، اور بے ربط چیزوں میں ربط قائم کرنا انسان شروع کر دیتا ہے. یہ دوسرا نمونہ ہے. ایک نمونہ یہ پیش کیا کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں انہیں انسان کہتا ہے یہ ہیں، اور جو نہیں ہیں موجود ان کے ہونے کا قائل ہو جاتا ہے، اور جو موجود ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے. جو جن چیزوں کا آپس میں تعلق ہے وہ تعلق اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق قائم کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ربط ہے ان کا آپس میں. اس کے علاوہ بھی افراط و تفرید کے نمونے انسان کی فہم میں و سوچ میں و عقل میں آ جاتے ہیں دونوں طرف. بعض اوقات یہ قوت فاہمہ انسان کی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت بڑی حقیقت بھی نظر نہیں آتی. جیسے ایک محاورہ اردو میں یا اردو کے متعلقہ زبانوں میں نا کہتے ہیں موٹی عقل, کہہ دیتے ہیں کسی شخص کو کہ اس کی عقل موٹی ہے, موٹی عقل ہے, وہ خوش ہوتا ہے. کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں موٹی ہوں تو انسان خوش ہوتا ہے, اگر بازو موٹے ہوں انسان کے جسم موٹا ہو تو خوش ہوتا ہے, یا کوئی اور چیز اگر تو نہ عقل کے موٹا ہونے پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عقل کے موٹاپے کا معنی یہ ہے کہ اس کو بڑی بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں لیکن باریکیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. موٹاپا عقل کا اس معنی میں ہے, عقل موٹی ہے, یعنی اس کو لطیف باتیں, ظریف باتیں, دقیق باتیں اور باریکیاں زندگی کی سمجھ میں نہیں آتی. باریک باتیں اسے کرو یہ اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. کمزوری ہے یہ, قوت فاہمہ اور عقل کی کمزوری ہے. اعتدال, قوت عاقلہ کا اعتدال یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئے, جو نہیں ہے انسان اس کے ہونے کا قائل نہ ہو, اور موٹی چیزیں بھی انسان کو سمجھ میں آئیں, باریک باتیں بھی انسان کو سمجھ میں آئیں, باریکیاں بھی انسان کو سمجھ میں آئیں. اگر انسان کی فہم اس حد تک ہو, اسے کہتے ہیں یہ معتدل فہم ہے, متوازن فہم ہے, اور توازن جب آ جائے فہم کے اندر, اس کا نام علماء نے رکھا یہ حکمت ہے. حکمت فہم کے توازن کا نام ہے. دوسری صلاحیت انسان کے اندر چاہت کی صلاحیت ہے, جس کو عربی زبان میں اشتہا کہتے ہیں. شہوت عربی لفظ ہے, عموماً اردو میں ایک خاص شہوت میں استعمال ہوتا ہے جنسی تمایل میں, لیکن شہوت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں عام ہیں, چاہت کے معنی میں ہیں. کسی کو اگر کپڑے کی خواہش ہے تو یہ بھی اشتہا ہے, کسی کو کھانے کی خواہش ہے یہ بھی اشتہا ہے, بیٹھنے کی خواہش ہے تو بھی اشتہا ہے, اٹھنے کی خواہش ہے تو بھی اشتہا ہے. اشتہا عربی زبان میں چاہت کو کہتے ہیں, کسی چیز کو چاہنا. لیکن بعض چاہتیں انسان کے لیے زیادہ مضر ہیں, اس لیے شہوت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. روایات میں بھی زیادہ شہوت کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے, شہوت بطن و شہوت فرج, شرمگاہ کی شہوت اور پیٹ کی شہوت, کھانے پینے کی شہوت اور جنسی شہوت انسان کے اندر. لیکن چاہت عام ہے, ہر انسان کے اندر چاہت ہے, جس کے ذریعے سے انسان جذب کرتا ہے اپنے لیے جو چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہے یہ میرے لیے خوب ہیں, مفید ہیں, ان کو اپنے لیے جذب کرتا ہے. چاہت انسان کے لیے ضروری ہے, اگر چاہت نہ ہو زندگی جاری نہیں رکھ سکتا. یہ قوت جاذبہ یا اشتہا, اسی سے انسان کو پتہ چلتا ہے اب بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے, اب مجھے سردی سے بچنا ہے, اب مجھے گرمی سے بچنا ہے, یا حتیٰ بعض اور چیزیں جو انسان چاہتا ہے یہ اسی اشتہا کے نتیجے میں ہیں. اشتہا مر جائے اگر انسان کی ضروریات زندگی انسان حاصل نہیں کر سکتا. لیکن بعض اوقات یہ اشتہا انسان کی بے قابو ہو جاتی ہے, اس کے اندر افراط آ جاتا ہے, حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, اور ضروریات سے زیادہ غیر ضروریات کو بھی چاہنا شروع کر دیتا ہے انسان. جب غیر ضروری امور کو انسان چاہتا ہے اشتہا میں افراط آ جاتا ہے, اور اس افراط اشتہا کو کہتے ہیں شر, شرارت یا شرہ, جب اس اشتہا کے اندر بہت تیزی آ جاتی ہے. ممکن ہے کہ انسان پیٹ کی اشتہا میں تیزی آ جائے, کہ کسی انسان کے اندر شہرت کی اشتہا میں تیزی آ جائے, کسی انسان کے اندر حب نفس کی اشتہا میں تیزی آ جائے, حد سے زیادہ بڑھ جائے, مقررہ حد سے بڑھ جائے, اور اس وقت اس کے اندر شر پیدا ہو جاتا ہے. بعضوں کے اندر اشتہا بجھ جاتی ہے, تفریط آ جاتی ہے. جب تفریط پیدا ہو جائے انسان کے اندر خمود آ جاتا ہے, جمود آ جاتا ہے. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک ہی نہیں لگتی, کھاتے بھی کچھ بھی نہیں ہے, بھوک بھی نہیں لگتی ان کو, خوب ان کے اندر خمود آ گیا ہے, ان کی اشتہا مر گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. بعض لوگ ہیں ان کو کسی اور شعبے میں اشتہا ختم ہو گئی ہے. اشتہا ختم ہو جائے تو خمود آ جاتا ہے. اگر یہ اشتہا اعتدال پہ رہے, معتدل رہے, کہ انسان صحیح چیز کی خواہش کرے, غلط چیز کی خواہش نہ کرے, مقررہ حد کے اندر خواہش کرے, اس حد سے تجاوز نہ کرے, اس کو اصطلاح میں عفت کہا جاتا ہے، عفاف یا عفت. عفاف و عفت انسان کے اندر ایک حالت ہے جو انسان کی اشتہا کو، چاہت کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی ایک قسم کا بریک کا کام کرتی ہے انسان میں. اشتہا جب انسان کی بڑھتی ہے، ابھرتی ہے انسان میں، تو عفت اندر سے انسان کو روکتی ہے کہ یہاں تو نے اس کو چاہنا ہے یا نہیں چاہنا. مثلا انسان اگر دیکھے نامحرم کو، وہ جی چاہتا ہے نگاہ کرے اس کو نامحرم کو، یا ایسا منظر دیکھے فلم میں، ایسا منظر دیکھے تصویر میں، ایسا منظر دیکھے جی چاہتا ہے انسان اس کو دیکھے. کون روکتا ہے؟ بعض اوقات کسی بڑے والد کی موجودگی میں، بڑے بھائی کی موجودگی میں، بہن بھائی کی موجودگی میں، دادا نانا کی موجودگی میں، یا محفل کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے، عالم کی وجہ سے، مولانا کی وجہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اندر سے شدید خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش یہ ساتھ نہ ہوتے تو میں جی بھر کے، نگاہ بھر کے دیکھ لیتا اس کو. اسے نہیں کہتے تقویٰ، یہ نہیں ہے اعتدال، کہ بیرونی رکاوٹ کی وجہ سے اگر انسان رک جائے کسی چاہت سے، اسے تعادل نہیں کہتے. وہ اس وقت انسان کا تعادل پیدا ہوتا ہے چاہت میں جب اندر سے کوئی روکے، نہ باہر سے روکے. اگر پولیس روکے ہمیں، یہ اعتدال نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کا جی چاہتا ہے بہت کچھ کریں، لیکن پولیس کرنے نہیں دیتی، یا دوسری فورسز انہیں کرنے نہیں دیتی، انتظامیہ کچھ کرنے نہیں دیتی. اگر ابھی مثلا یہی حسینیہ کی انتظامیہ، امام بارگاہ کی انتظامیہ، بہت ساروں کو اگر پابندی اٹھا دے، اب دیکھیں کیا کریں گے. ہر ایک کا جی چاہتا ہے، یا کوئی بچے کیا کر رہے ہوں گے، دوسرے کیا کر رہے ہوں گے، لیکن انتظامیہ کچھ کرنے نہیں دے گی. انتظامیہ کے خوف کی وجہ سے یا روکنے کی وجہ سے ہم وہ کام نہ کریں جو ہمارا جی چاہ رہا ہے، اسے تعادل نہیں کہتے. تعادل و توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک حالت قوت پیدا ہو جو آپ کو روکے، کنٹرول کرے، کہ جو جی میں چاہتا ہے فوراً اس پر عمل نہ کرو. اس کو عفت کہا جاتا ہے. عفیف انسان یعنی خوددار انسان، جس کے اندر خودداری ہو، یعنی خود کو روک سکتا ہو، اندر سے روک سکتا ہو، خود کی لگام ڈھیلی نہ چھوڑ دے کہ خود جدھر چاہے جہاں چاہے جانا جائے. سامنے سے کوئی روکے تو روکے، ورنہ اندر سے. دیکھیں گاڑی کو بعض اوقات ایسے بریکر بنائے جاتے ہیں آگے گاڑی کی سپیڈ روکنے کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں عفت نہیں ہے. گاڑی کے اندر بھی بریک لگی ہوئی ہوتی ہے، روڈ کے اوپر بھی بریکر بنایا جاتا ہے. اگر گاڑی کے اندر بریک استعمال کی جائے، روڈ میں بریکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حکومت کو پتا ہے، انتظامیہ کو معلوم ہے کہ گاڑی کے اندر گاڑی روکنے کے جو ذریعہ لگا ہوا ہے، اس کا استعمال کم ہوتا ہے، بریک کے بجائے ایکسلیٹر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے باہر بریکر بنایا جاتا ہے. اگر اندر کا بریکر کام کرتا ہو، باہر بریکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. خب گاڑی میں بریک لگی ہوئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہ ہوتی اگر انسان کے اندر موجود عفت موجود ہوتی. اگر انسان کے وجود میں انسان عفیف ہوتا، شاید گاڑیوں کو بھی بریک کی ضرورت نہ ہوتی، چونکہ ڈرائیور کی بریک ہے. اگر ڈرائیور کے اندر بریکر لگا ہوا ہو تو نہ گاڑی کو چاہیے نہ روڈ پہ چاہیے، پھر ساری گاڑیاں متوازن چلتی رہتی ہیں. لیکن جب ڈرائیور کے اندر بریکر فیل ہو جائے اور عفت نہ رہے اس کے اندر، اس کی چاہت حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، کہ جیسے کر جاتی ہے تجاوز، حد سے بڑھ جاتا ہے، انسان اعتدال سے باہر چلا جاتا ہے، افراط میں چلا جاتا ہے، شر آ جاتا ہے، یا شر آ جاتا ہے، شرارت آ جاتی ہے انسان کے وجود کے اندر، یا پھر بالکل ہی بجھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہتا. جیسے یہ بعض، البتہ یہ جوان ہیں، کلچر ہے ہمارا، عمر جوانی کی پہنچ گئی، یہ لڑکیاں لڑکے اول تو والدین ان کو شادی کا نام ہی نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں بے حیا ہو گیا ہے. اگر 30 سال کا بچہ بھی کہے میری شادی کرو تو کہتے ہیں پرانے زمانے میں تو ایسے بے حیا لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ تو بیٹھے رہتے تھے. نہ عزیز ایمان، جو شادی کی عمر ہوتی ہے فوراً شادی کرو ان کی. لیکن سوجھ بوجھ جب ان کے اندر آ جائے، فقط مونچھ کافی نہیں ہے، مونچھ کے ساتھ سوجھ بوجھ بھی ضروری ہے. سوجھ ضروری ہے چونکہ زندگی مونچھ سے نہیں گزرتی، سوجھ سے گزرتی ہے. جب بچے میں سوجھ بوجھ آ جائے لڑکی لڑکے میں، فوراً اس کی شادی کرو. بعض کو والدین کہہ دیتے ہیں شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ابھی شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی تم نے شادی؟ وہ اس کو چیک کرو جا کر، کہیں ایسے تو نہیں کہ اس کی چاہت مر گئی ہے، کرتے ہیں بعض بچے متاسفانہ, میں معذرت کے ساتھ ممبر سے اشارے میں ہی عرض کر رہا ہوں, لیکن توجہ رکھیں آپ کہ موجودہ زمانہ اور اس کے کلچر فرہنگ اور خصوصاً میڈیا, الیکٹرانک میڈیا نیٹ کے, چونکہ آج یہ نسل نئی آزاد ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی نے ہر چیز آسان و فراہم کر دی ہے, ہر چیز ان کی دسترس میں ہے, ہر چیز پہلے کمپیوٹر کے اندر ہوتی تھی, کمپیوٹر ٹیبل میں, ٹیبل کمرے کے اندر ہوتا تھا, وہ بعد میں آ گئے موبائل, اب ان کی جیب میں ہیں ساری چیزیں, اب تو ایسے ہے کہ گھڑیوں کے اندر ساری چیزیں ہیں, اب کچھ عرصے بعد شاید انگوٹھیوں میں سب کچھ آ جائے, اب تو ایسی چپ بنانے لگے جو ان کی جلد کے اندر ڈال دیں گے, انٹرنیٹ اندر ان کے چلتا رہے گا, وہ ٹیکنالوجی یہ ترقی کرتے ہوئے جا رہی ہے, ان کا خیال رکھیں. بعض اوقات چونکہ تہذیب ایسی ہے, شہوتیں ابھارتی ہے, اشتہا ابھارتی ہے, جب اشتہا ابھرتی ہے ایک جوان کی اس وقت وہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور اس بڑھکی ہوئی اشتہا کو تسکین دیتا ہے غلط طریقے سے, پتہ نہیں ہوتا, کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن کر لیتا ہے کسی جگہ اپنی تسکین کر لیتا ہے یہ, اور اس تسکین سے اپنی زندگی کو نابود کر دیتا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ جوان اس آفت میں اور اس الجھن میں مبتلا ہوں, پہلے ہی والدین اپنا فریضہ ادا کریں, تعلیم دلواتے ہیں آپ کو, آپ کا فریضہ ہے والدین کا ان کو تعلیم دیں, آپ ان کی زندگی کے لیے سوچتے ہیں, فریضہ ہے آپ کا, وہ احسن طریقے سے سوچ رہے ہیں, آپ فکر کرتے ہیں اچھے اداروں میں پڑھیں, اچھی جاب کریں, اچھی ملازمتیں ملیں, اچھا مقام ملے زندگی میں ان کا, اچھی رائشیں ملیں ان کو, اچھا پہننے کو ملے ان کو, لیکن عزیزان ان کی روح کی طرف بھی, ان کے نفس کی طرف بھی توجہ کریں, ان کے اس شعبے کو بچائیں, یہ نہ ہو کہ شادی کی عمر جب آئے تو یہ نابود ہو چکا ہو. آتے ہیں ایسے لوگ, اب ممکن ہے ہمارے ہاں ایک منافقانہ شرم موجود ہے پاکستان کے اندر. منافقانہ شرم کیا ہوتا ہے؟ یعنی بظاہر شرم ہوتا ہے لیکن اندر بے حیائی ہوتی ہے, اندر بے حیائی ہے, جہاں شرم ہونا چاہیے وہاں شرم نہیں ہوتا, مسئلہ پوچھنے میں شرم کرتا ہے, بات بتانے میں شرم کرتا ہے, پرابلم بتانے میں شرم کرتا ہے, لیکن ارتکاب کے وقت شرم نہیں کرتا. بعض اوقات خوب یہ شرمیلا معاشرہ نہیں بتاتے, اپنے بڑوں کو نہیں بتاتے, یا اور اپنی زندگی الجھنوں میں ڈالتے ہیں, چہ بسا کبھی علماء یا کبھی طالب علم, ہم جیسا ادنا سا طالب علم ان کو مل جائے تو وہ پوچھ لیتے ہیں, بعض جوان جن میں انہیں یقین ہوتا ہے کہ شاید ہماری راز کہیں نہیں منتقل ہوگا, بتاتے ہیں ایسی باتیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ الجھن ہے. خوب افسوس ہوتا ہے ایسے جوانوں کو دیکھ کر کہ کیوں اپنے آپ کو ایسا نابود کیا آپ نے, کیوں ایسا غلط حرکت کی آپ نے, کیوں آپ نے یہ منافقانہ شرم سے کام لیا, اور کیوں اپنے ماں باپ کو صحیح حقیقت نہیں بتائی کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے شادی کرو ہماری, چونکہ ماحول دیکھ لیں ہر چیز احساسات کو ابھار رہی ہے, کھانے احساسات کو ابھار رہے ہیں, ٹی وی احساسات کو ابھار رہے ہیں, مناظر شہر احساسات کو ابھار رہا ہے, سڑکیں احساسات کو ابھار رہی ہیں. خوب والدین کا فریضہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی اولاد آپ بھیج دیتے ہو کالج یونیورسٹی میں, اور پھر وہیں پر وہ جا کر آزادانہ ماحول کے اندر رہتے ہیں, آپ مطمئن ہو کہ ہم جب شادی کا نام لیتے ہیں یہ کہتے ہیں ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی. اور میں پہلے بھی اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی کو جب بھی کھانے کا وقت ہو, ماں کھانا رکھے, والدہ کھانا رکھے, وہ بچہ کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. خوب کیوں کھانا نہیں کھانا؟ یا بیمار ہو یا کچھ کھاتے ہو, دو حال سے خالی نہیں ہے, یا کچھ کھاتے ہو یا بیمار ہو, اور دونوں صورتوں میں ماں باپ کو پریشان ہونا چاہیے. اگر بیمار ہو تو پریشان, اور اگر کہیں کچھ کھاتے ہو تو پریشان تر ہونا چاہیے. کہاں کھاتے ہو, کیوں کھاتے ہو, کیوں جوان اولاد اور شادی کا نام نہیں لیتا, یا بیمار ہے یا پھر کوئی کہیں کھاتا ہے. اگر بیمار ہے تو پریشان ہو, اگر بیمار نہیں کہیں کھاتا ہے تو پریشان تر ہو ماں باپ, کہ زمانہ بے عفت زمانہ ہے, حالات بے عفت حالات ہیں, خودداری ختم ہوتی جا رہی ہے. خوددار یعنی عفیف انسان. ہم بعض شعبوں میں عفت دکھاتے ہیں اپنی, عفیف ہوتے ہیں. عفیف اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو کھانا نہیں مانگتا کسی سے, خوددار لوگ. با بعض مانگ لیتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, خصوصاً جب لنگر پکا ہوا ہو پھر پرواہ نہیں کرتی کسی چیز کی. چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لنگر پہ تنہا چیز جس پہ ٹوٹ پڑے آپ اور ہر حربے سے اس کو حاصل کرے لنگر ہے. نہ, لنگر میں بھی تہذیب سے, مہذب طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو بھی حاصل کریں. لیکن عموماً لوگ کھانا نہیں مانگتے کسی سے, بھوکے بھی ہوں, کسی شہر میں سفر میں شکم کی شہوت پہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن نگاہ کی اشتہا کو نہیں روک سکتے, زبان کی اشتہا کو نہیں روک سکتے. زبان میں بھی اشتہا آ جاتی ہے, چاہت آ جاتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر جاہل چپ رہتے اگر جاہل خاموش رہیں اور علماء بولنا شروع کر دیں تو ساری مشکلات انسان کے حل ہو جاتی ہیں. آدھی مشکلات جہلا کی خاموشی سے حل ہو جائیں گی اور آدھی دوسری جو بچتی ہیں وہ علماء کے بولنے سے ہو جائیں گی. لیکن ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں علماء لگام دے دی جائے کہ آپ نے نہیں بولنا اور جہلا کی زبانیں کھول دی جائیں تو وہاں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں. شہوت زبان کو روکیں, کنٹرول کریں. ہر بات جو منہ میں آئی ہے وہ کرنے کی نہیں ہوتی, ہر بات زبان سے ادا نہیں ہوتی, ہر منظر دیکھنے کا نہیں ہے. کون روکے گا؟ عفت. عفت اشتہا کی قوت کے اعتدال کا نام ہے. اور تیسری چیز, تیسری قوت انسان کے اندر ہے دفاع, دافعہ, جس کے ذریعے سے انسان ناگواریوں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے یا خود ناگواریوں سے دور ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کے لیے, انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے, اس کو کہتے ہیں دفاع کی قوت. اس میں بھی تین حالتیں ہیں, افراط ہے, تفریط ہے اور اعتدال. افراط جب اس میں آ جائے انسان بے باک ہو جاتا ہے, لاپرواہ ہو جاتا ہے. اگر انسان کی تفریط آ جائے بزدل ہو جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے, بے حس ہو جاتا ہے. اگر انسان کی دفاعی قوت کمزور ہو جائے بزدل و بے غیرت ہو جاتا ہے. لیکن اگر دفاعی قوت انسان کے وجود کے اندر معتدل ہو, اس اعتدال کا نام شجاعت ہے. بے باکی اور چیز ہے, شجاعت اور چیز ہے. اگر دفاعی قوت انسان, بعضوں کا دفاعی قوت بعضوں کے اندر ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے, اور اپنے قریبیوں کے مثلا بعض لوگ ہیں ان کی بہادری و دلیری یہ ہے کہ بیویوں کو خوب ڈانٹتے ہیں, عورتوں کے اوپر خوب روب جھاڑتے ہیں. ضعیف ترین مخلوق. البتہ بعض ایسے بھی ہیں جو بیویوں سے ڈرتے بہت ہیں, جرت نہیں ہوتی انہیں بیوی کے سامنے عرض اندام کریں, وہاں جا کر بالکل مسکین بن کے وہاں پر رہتے ہیں. باہر جب آتے ہیں تو ساری کسر نکالتے ہیں آ کر اپنے ماتحتوں پر, دوسروں پر, دوستوں پر. یوں لگتا ہے کہ یہ تو بڑے باروب انسان ہیں. لیکن بعض برعکس ہیں, ضعیف پر, اپنے بھائی پر, کسی مومن پر غصہ نکالنا یہ شجاعت نہیں ہے, یہ دلیری نہیں ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ بزدل اور شجاع میں کیا فرق ہے, تو امام نے فرمایا جو دشمنوں کے سامنے نرم ہو اور دوستوں کے سامنے سخت ہو, شدت ہو, یہ بزدل انسان ہوتا ہے. اور وہ جو دوستوں کے اندر نرم ہو اور دشمنوں کے مقابلے میں شدت اور سخت ہو, یہ شجاع انسان ہوتا ہے. چونکہ دفاع کا وقت ہے, کہاں آپ نے شدت دکھانی ہے, وقت آتا ہے. دفاع سے ہی انسان کا جسم قائم ہے, دفاع سے انسان کا روح, انسان کی روح قائم ہے, دفاع سے انسان کی زندگی قائم ہے, اور دفاع سے انسان کی دین و ملت و قوم و مملکت قائم ہے. اگر دفاع نہ ہو مملکتیں ختم ہو جاتی ہیں, دفاع نہ ہو دین ختم ہو جاتا ہے, دفاع نہ ہو امتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور قرآن کریم نے تو صاف فرمایا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع و بیع, کہ اگر دفاع نہ ہو, بعض لوگ دفاع نہ کریں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر, اور تو اس وقت نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دینی مراکز ویران ہو جائیں گے, کلیسے ویران ہو جائیں گے، کنیسے ویران ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور عبادت گاہیں تمہاری ویران ہو جائیں گی، چونکہ دشمن عہد کیے ہوئے ہے کہ اس نے تمہارے مکتب کو، تمہارے دین کو، تمہارے اعتقاد کو اس نے ختم کرنا ہے۔ جب اس قسم کا دشمن موجود ہو پھر دفاع کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر دفاع کم پڑ جائے انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے فرد، کسی فرد میں بزدلی ہوتی ہے، بعض اوقات پوری ملت کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ اگر حکمران بزدل ہوں رعایا بزدل ہو جاتی ہے، اگر رہبر بزدل ہوں قوم بزدل ہو جاتی ہے، اگر رہبر دلیر ہوں شجاع ہوں قوم میں خود ہی شجاعت آ جاتی ہے، ان کو دیکھ کر شجاعت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے یہ پاکستان میں ایک بالکل سیکولر بھی نہ کہیں، ایک بالکل دنیا دار آدمی جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، تشیع سے کوئی رابطہ ہی نہیں، بائی برتھ بھی شیعہ نہیں ہے اور شعور و اعتقاد کے لحاظ سے تو شاید سنی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام خمینی کی تصویر انہوں نے، رضوان اللہ علیہ، تصویر انہوں نے لگا کے رکھی ہوئی اپنے دفتر میں۔ میں نے ان سے پوچھا، کسی تبلیغی غرض سے ان کے ہاں جانا ہوا، وہ پوچھا کہ یہ تصویر اور آپ کے ہاں آپ کا تعلق اس تصویر سے؟ کہنے لگے آپ حیران ہو گئے ہوں گے یہ تصویر دیکھ کر میرے پاس۔ حیرت کی تو بات ہے کہ یہ تصویر بڑے بڑے مومنوں نے نہیں لگائی ہوئی اپنے گھر میں، آپ نے لگائی ہوئی ہے یہاں پر، تو سوال تو اٹھتا ہے کہ اس تصویر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اس نظریے سے نہیں لگائی ہوئی جو آپ کے ذہن میں، آپ ان کو امام مانتے ہو، مرجع تقلید مانتے ہو، مجتہد مانتے ہو، فقی مانتے ہو، وہ میرے لیے یہ چیزیں اہم نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگا اس لیے لگائی ہے کہ ہم دشمن دار لوگ ہیں اور دشمن داری کے لیے ہمارے اندر حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے یہ تصویر اپنے سامنے لگائی ہوئی ہے کہ روز جب اپنے دفتر میں آتا ہوں پہلی نگاہ اس تصویر پہ ڈالتا ہوں، کیونکہ میری نگاہ میں اس وقت روح زمین پر سب سے شجاع انسان یہ ہے۔ اس تصویر کو دیکھنے سے میرے اندر احساس دلیری آ جاتی ہے۔ انسان کو شجاعت کی ضرورت ہے، ورنہ دفاع نہیں کر سکتا انسان۔ قوت دفاع کے اعتدال کا نام شجاعت ہے۔ بہت مختصر میں نے وہ پورا باب، شاید جس پر پوری کتابیں تالیف کی گئی ہیں، میں نے چند جملوں میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ علماء اخلاق نے انسان کے خلقیات کے لیے یہ تین صفات، تین قوتیں ذکر کی ہیں اور ان کی تین حالتیں، قوت فاہمہ، قوت جاذبہ اور قوت دافعہ، اور ہر تین کی تین حالتیں ہیں، ایک افراطی حالت ہے، ایک تفریطی حالت ہے اور ایک اس کی اعتدال کی حالت ہے، ایک اس کی درمیانی حالت ہے۔ اعتدال، درمیانی حالت ضابطہ ہے دین کا لیکن اس کی فہم الٹ ہو گئی ہے، سمجھے اس سے کچھ اور ہیں۔ عام طور پر چونکہ اعتدال سب کی پسندیدہ چیز ہے، آج کل بھی جب اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دہشت گردی، دین کے نام پر شدت پسندی، دین کے نام پر قتل و غارت، یہ سب نام دین اسلام کا استعمال ہو رہا ہے، ہر گنونا جرم جو کرنا ہو کسی کو وہ اسلام کا بینر اٹھا لیتا ہے اور اس کے تحت ہر جرم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان ہے، آزاد مملکت ہے، لہذا دین کے ساتھ جو مرضی یہ کرتے رہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کس قدر بدنام کر دیا دین اسلام کو، کتنا حسین چہرہ اسلام کا، مذہب کا نورانی چہرہ، لیکن مذہب کے نام پر جو گھنونے اعمال انجام دیے، تو اب سنتے ہی مذہب کا نام سنتے ہی انسان تھوڑا سا جھرجھری تاری ہو جاتی ہے کہ یہ کس چیز کا نام لے رہے ہیں۔ اس حالات کے اندر بعض لوگ جو ویسے ذہنی طور پر دین و مذہب سے دور ہیں، آشنائی کم ہے، معرفت کم ہے، اعتدال کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے۔ خوب ایسے ہی ہے، اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ اسلام اعتدال کو بنیاد قرار دیتا ہے ہر چیز کے لیے، کائنات کے لیے، انسان کے لیے، نظام کے لیے، حکومت کے لیے اور فیصلوں کے لیے، نظم کے لیے، باطن کے لیے، ظاہر کے لیے، ہر شعبے کے لیے اسلام اعتدال کو ہی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اور معاشرے کا قیام اعتدال کے ذریعے، انسان کا قیام و قوام اعتدال کے ذریعے۔ دین کا فرمانا ہے کہ تم نے قرآن کا فرمانا ہے کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے, قائم کرنا ہے دین کو. قائم اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو اپنا رکن, اس کو اپنا ستون مل جائے, اور دین انسانی معاشرے کے قیام کا ستون اعتدال کو ذکر کرتا ہے, عدالت کو ذکر کرتا ہے, عدل کو ذکر کرتا ہے. ایسے ہی ہے, عدالت ہی اسلام اعتدال کا مذہب ہے. اعتدال سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اعتدال سے عموماً مراد لی جاتی ہے کہ افراد اور تفرید کے درمیان انسان چلے, نہ افراد ہو اور نہ تفرید ہو, یعنی اس کے بیچ میں بین بین چلنے کو اعتدال کہتے ہیں. یہ علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی کہتے ہیں یہ اعتدال ہے کہ بیچ بیچ میں چلو. آپ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی تو آپ اعتدال سے خارج ہو گئے ہو, معتدل نہ رہو. زیادہ زیادہ مونچھ رکھ لو, اب اتنا ہی مولوی بننا ہے آپ نے. ایک مومن کہہ رہے تھے میں نے داڑھی رکھی, داڑھی شادی رکھی, نائی نہیں ملا یا ان کو موقع نہیں ملا مونڈنے کا, تو وہ کہنے لگے گھر گیا تو زوجہ کہتی ہے کہ اب تو بالکل ہی مولوی بنتا جا رہا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھ اپنے چہرے دیکھ ذرا, اگر شیو تھوڑی بڑھ جائے تو کہتے ہیں مولوی بنتا جا رہا ہے. ہو اعتدال کے ساتھ رہو. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ آپ محرم کی مجلس میں چلے جاؤ, بس کافی ہے اتنا دین, اس سے زیادہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ 365 پورے روزانہ آپ مسجد جاؤ, روزانہ امام بارگاہ جاؤ, روزانہ نماز جماعت میں جاؤ, روزانہ کوئی آپ نے کار خیر کرنا ہے. خوب اسلام یہ تو نہیں کہتا, اسلام اعتدال کا مذہب ہے. 10 بھی کافی سمجھتا ہے, باقی زندگی آپ کسی جگہ بھی بسر کرو. اعتدال کا غلط معنی لیتے ہیں. اعتدال یعنی دو غلط راہوں کے بیچ میں چلنے کو عموماً اعتدال کہا جاتا ہے. جب دو غلط راستے ہوں ان کے درمیان میں چلے. فرض کریں کہ آپ نے کراچی سے جانا ہے, بائیر جانا ہے, بائی روڈ جانا ہے, کہیں سے بھی, یا کراچی کے اندر ہی جانا ہے, یہاں پر آپ نے اس ڈیفنس سوسائٹی سے آپ نے جانا ہے کسی سمت, اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس طرف ایک راستہ جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کئی راستے ہیں جو وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جاتے جدھر آپ جانا چاہ رہے ہیں. اب مجھے چونکہ کراچی کا صحیح نقشے نہیں معلوم, شاید مثال غلط نہ دے دوں, لیکن اگر آپ کو مثلا ٹاور جانا ہے یہاں سے تو آپ کو ایک سڑک اختیار کرنی ہے. اگر آپ کو ٹاور نہیں جانا, کرنگی جانا ہے, تو آپ کو کوئی متبادل مقابل والا راستہ اختیار کرنا ہے. اور کرنگی دو راستے جاتے ہیں. آپ کہیں کہ ٹاور جانے کے لیے کرنگی کے دو راستوں میں سے جو بیچ کا راستہ ہے یہ ٹاور جاتا ہے. نہ عزیز امان, کرنگی اگر دو راستے جاتے ہیں جو دونوں ٹاور نہیں جاتے تو ان کے بیچ والا بھی ٹاور نہیں جاتا. دو غلط راہوں کے درمیان میں جو راستہ ہے وہ کبھی صحیح طرف نہیں جاتا, وہ بھی غلط ہی جاتا ہے. لیکن اعتدال کا جب معنی نہ سمجھ میں آیا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو غلط راہوں کے درمیانی راستے کو اعتدال کہتے ہیں, نہ اس کو زیادہ غلط راستہ کہتے ہیں. دو غلط راستے ہوں, ایک غلط راستہ غلط ہے, دوسرا غلط راستہ بھی غلط ہے, اور ان کے بیچ میں تیسرا راستہ, یہ سب سے زیادہ غلط ہے, غلط تر ہے یہ راستہ. ایک زمانے میں ائمہ ہدا علیہ السلام کے زمانے میں اعتقادی بات چھڑی تھی کہ آیا انسان مجبور ہے یا انسان آزاد ہے اپنے کاموں میں. یہ قسمت کی بات, قضاء و قدر کی بات, انسان مجبور ہے یا انسان آزاد ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے یا نہ, انسان جو کرتا ہے انسان نہیں اللہ کرتا ہے یہ کام. اب یہ کسی زمانے میں لوگوں کے پاس فراغت تھی, سوچا کرتے تھے ان باتوں پر کہ انسان مجبور ہے یا آزاد ہے. پاس ہوئی, دو فرقے بن گئے. ایک نے کہا انسان جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے, خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نے کہا کہ نہ, جو کچھ انسان کرتا ہے انسان نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے, انسان ایسے ذریعہ ہے, انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دو نظریے بن گئے. ایک اشاعرہ کا نظریہ تھا, ایک معتزلہ, دو تفکر, دو مذہب بنے اس پر. ایک کا نام تھا اہل جبر اور ایک تھے اہل تفویض. اہل تفویض کا یہ کہنا تھا کہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے سارا اختیار انسان کے سپرد کر دیا ہے, جو جی میں آئے کرو, جیسا جی میں آئے کرو, اور تیرے عمل کے, تیرے فعل کے کام کے اندر خدا کا کوئی دخل نہیں ہے. دوسروں نے یہ کہا کہ نہ, خدا نے انسان کو پیدا کر کے کچھ تفویض نہیں کیا، سپرد نہیں کیا اختیار، بلکہ خدا نے اپنے اختیار میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ انسان نے اگر اٹھنا بھی ہے تو اللہ اٹھائے گا اس کو، بیٹھنا ہے تو اللہ بٹھائے گا، نہ کہ انسان نے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبر، یعنی انسان مجبور ہے، کراتا کوئی ہے، کرتا یہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا آئمہ اطہار کے پاس اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اسی زمانے میں یہ باتیں زیادہ ہوتی تھیں، یہ گفتگو زیادہ تھی کہ ہم جبر کے قائل ہو جائیں یا ہم تفویض کے قائل ہو جائیں، کیا ہے حقیقت و حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا دونوں غلط ہیں، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر درست ہے اور نہ ہی تفویض درست ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا بل الامر بین الامرین، بلکہ حقیقت و درست راستہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الامر بین الامرین، جبر و تفویض کے درمیان حقیقت ہے۔ خب اس حقیقت کو مانا کیا کیا گیا کہ پس صحیح کام کیا ہے؟ کہ ہم کہیں کہ جبر صحیح نہیں ہے ہر کام میں اور تفویض بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ انسان آدھا مجبور ہے اور آدھا آزاد ہے۔ اس کے لیے بعض حوالے بھی نقل کرتے ہیں، جی کسی شخص نے آ کر پوچھا امام سے یا کسی عالم سے کہ انسان کتنا مجبور ہے کتنا آزاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی ٹانگ، کہا اب یہ ٹانگ اوپر ہی رکھو اور دوسری بھی اٹھا لو، وہ یہ نہیں اٹھا سکتا، کہا ایسے ہی ہے، اتنے آزاد ہو اور اتنے مجبور ہو تم۔ خوب لوگوں نے کہا ماشاءاللہ، کیا جبر و اختیار بیان واضح ہوا، ایک ٹانگ انسان کے سپرد کر دی اللہ نے، دوسری ٹانگ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ لی، یہ جبر و تفویض ہے نا عزیز ایمان، ایسے نہیں ہے کہ انسان کی ایک ٹانگ اللہ کے اختیار میں، ایک ٹانگ انسان کے اختیار میں، ایک اٹھا سکتا ہے دوسری نہیں اٹھا سکتا، یہ نہیں ہے معنی جبر و اختیار کا، بلکہ یہ زیادہ خرابی ہو جاتی ہے، چونکہ جبر خالص میں تفویض نہیں ہوتی اور خالص تفویض کے اندر جبر نہیں ہوتا، لیکن جب دونوں کے درمیان میں ملاتے ہو تو جبر کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے، تفویض کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے، تو جب دو غلطیاں مل کر تیسری چیز بنتی ہے تو وہ دونوں کی غلطیاں اس کے اندر ہیں، وہ زیادہ غلط ہوتی ہے، وہ اس میں جبر بھی ہے اور اس میں تفویض بھی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض صحیح ہے، نہ جبر و تفویض کی آمیزش صحیح ہے، صحیح توحید ہے، صحیح ربوبیت ہے خداوند تبارک و تعالی کی، کہ انسان اپنے فعل میں آزاد ہے مجبور نہیں ہے، لیکن یہی آزاد انسان کا فعل خدا کے اختیار سے انجام پاتا ہے، یہ توحید ہے، توحید الگ حقیقت ہے، نہ جبر و تفویض کو ملانے کا نتیجہ ہے، جبر و تفویض دو غلط راہوں کو جمع کرنے سے حقیقت نہیں بنتی۔ اعتدال کا معنی عموماً یہ کہا جاتا ہے، چونکہ گزشتہ مشرف صاحب کے دور میں جب انہوں نے روشن اسلام اور معتدل اسلام کی بات کی تو اعتدال کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، یہاں پر ابھی بھی کہتے ہیں اسلام، جب بھی یہ سیاستدان ہمارے بیان دیتے ہیں، آج ہی شاید پرائم منسٹر کا بیان تھا، کسی عیسائی اجتماع میں شرکت کی انہوں نے، لاہور میں جو ہوئے تھے واقعات، شاید اس میں کرسمس میں ان کو شاید عید مبارک کہنے گئے ہیں وہ، اور وہاں پر انہوں نے عیسائیوں کی دلجوئی کے لیے انہوں نے یہی باتیں کی ہیں کہ ہمیں شدت پسندی کو روکنا ہوگا، ہمیں معتدل معاشرہ قائم کرنا ہوگا، ہمیں معتدل اسلام قائم کرنا ہوگا۔ وہ معتدل اسلام کے لیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں مسلک کو ہٹا دیں دوسرا مسلک لیں تو معتدل اسلام آ جاتا ہے، اگر فرض کریں وہ لوگ جو درود و سلام نہیں پڑھتے انہیں ہٹا دیں، درود و سلام پڑھنے والوں کو لے آئیں تو یہ معتدل اسلام آ جاتا ہے، یا صوفیوں کو آ کر لے میڈیا ان کے اختیار میں دے دیں گدی نشینوں کو تو یہ معتدل اسلام بن جاتا ہے، نہ معتدل اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے کہ دو غلط راہوں کو ملانے سے یا دو غلط راہوں کے درمیان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ عدالت دو غلط راہوں کے مجموعے سے وجود میں نہیں آتی، افراط و تفریط کو اکٹھا کرنے سے اعتدال قائم نہیں ہوتا، افراط و تفریط حد سے باہر جانے کا نام ہے، افراط و تفریط اگر کوئی انسان اکٹھی کرے، یعنی آدھی زندگی میں افراط کرے آدھی زندگی میں تفریط کرے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ گھر آتے ہی نہیں ہیں اور کچھ عرصہ گھر سے نکلتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں یہ بڑے معتدل لوگ ہیں، نہ یہ سب سے خراب لوگ ہیں کہ جو پہلے گھر ہی نہیں آتے تھے اب جب گھر میں اندر آئے تو باہر ہی نہیں نکلتے، کہتے ہیں اعتدال ہے، چونکہ آدھی عمر افراط میں گزاری آدھی عمر تفریط میں گزارو، افراط حد سے باہر جانا ہے، تفریط بھی حد سے باہر جانا ہے، اعتدال حد کے اندر رہنا ہے، حد کے اندر رہنے کو اعتدال کہتے ہیں۔ اب حد کو ہمیں پہچاننا ہوگا، وہ حد کیا ہے جس کے اندر ہم رہیں، توجہ فرمائیں، یہ بات اہم ہے، اگر ہمیں اس کا تعلق معلوم ہو جائے کہاں کہاں ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ آج آپ کی مملکت آشفتہ ہے، پر آشوب ہے مملکت آپ کی، کوئی چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی چیز اپنی حد میں حد کے اندر نہیں ہے، سب کچھ حد سے باہر چلا گیا ہے۔ مملکت کے اندر امن قائم کرنے کے لیے تجاویز، جیسا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ایک تجویز یہ ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں کہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے۔ اب بعض لوگ اس پر اصرار کر رہے ہیں وہ میڈیا کہ جب تک ہم دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کریں گے ملک کے اندر امن قائم نہیں ہوگا۔ اب عوام بھی جو کچھ میڈیا سے آج اس کو باور کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، آیات سے زیادہ ایمان میڈیا کے اوپر ہے کہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ عزیزان، یہ رائے حل جو اس مملکت کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں یہ اتنے ہی خراب ہیں جتنے پہلے پاکستان کے، یہ جتنے خرابیاں ہیں یہ کسی زمانے میں سابقہ حکومتوں کے رائے حل تھے، موجودہ زمانے کے پرابلم شمار ہوتے ہیں۔ یہ کسی حکومت کے رائے حل تھے، انہوں نے ان کو رائے حل کے طور پر نکالا تھا۔ پاکستان کی مشکلات کا حل کیا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں کودے، یہ اس حکومت نے رائے حل نکالا تھا جو بعد میں پرابلم بن گیا۔ بعد کی حکومت نے رائے حل نکالا جو موجودہ زمانے میں پرابلم بن گیا۔ یہ لشکر جتنے بنائے گئے یہ سارے رائے حل کے طور پر، مشکلات سے نکلنے کے لیے رائے حل کے طور پر لشکر بنائے گئے، وہ لشکر آج پرابلم بن گئے۔ آج لشکروں سے مذاکرات کو رائے حل کہہ رہے ہو، کل کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ مذاکرات کرنا بھی خود ایک بہت بڑی حماقت تھی ان کے ساتھ، جس طرح انہیں بنانا حماقت تھی، ان کو پروان چڑھانا حماقت تھی، اسی طرح ان سے بیٹھ کر بات کرنا بھی حماقت ہے۔ یہ غلط رویہ ہے جو یہاں پر ترویج کیا جا رہا ہے، جس کو قبول کروایا جا رہا ہے، عوام کے ذہنوں میں جس کو بٹھایا جا رہا ہے اعتدال کے نام پر۔ یہ اعتدال نہیں ہے کہ اعتدال، ہم اگر دہشت گردی کا مقابلہ کریں یہ شدت پسندی ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ اعتدال ہے، حد کے اندر رہنا یہ اعتدال ہے، حد سے باہر قدم اٹھانا یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ وہ جاہل ہمیشہ یا افراط میں ہوتا ہے یا تفریط میں ہوتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں مملکت آپ کی اعتدال سے چل سکتی ہے، آپ کا نظام معاشرتی اعتدال سے چل سکتا ہے، آپ کا اقتصادی نظام اعتدال سے چل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اعتدال کے لیے چند لفظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے ایک قصد ہے، ایک قسط ہے، ایک عدل ہے۔ عدل، قسط اور قصد اور وسط، عدل بھی اعتدال کا نام ہے، قصد بھی اعتدال کا نام ہے، وسط بھی اعتدال کا نام ہے اور قسط بھی اعتدال کا نام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے انبیاء کیوں مبعوث فرمائے، کیوں آئے؟ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر، فلسفہ بعثت یہ ہے، انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے، رسل متواتر رسول بھیجے، کس لیے رسول بھیجے؟ انہیں کتاب دی، بینات روشن و واضح نشانیاں، اور ان کے ہمراہ ہم نے میزان بھی اتارا۔ تین چیزوں کا ذکر الگ الگ ہو رہا ہے، بینات، کتاب اور میزان, ہم نے تین چیزیں ان کو عطا کی ہیں کہ روایات کے اندر ہے, بینات انبیاء کو دیے گئے معجزے ہیں, کتاب ہدایت کا منشور ہے جو ہر نبی کو دیا گیا, اور میزان منصب امامت ہے جو خدا نے ہر نبی کو عطا کیا ہے کہ اگر معجزے ہوں, منشور ہو, امامت نہ ہو, معاشرے کے اندر مقصد حاصل نہیں ہوتا. کس لیے یہ سب کچھ عطا کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدالت کی بنیاد پر قائم ہو جائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ, قائم ہو جائیں, برپا ہو جائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ, کھڑے ہو جائیں. بِالْقِسْطِ, عدالت کی اساس پر. قسط بھی عدالت کا نام ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے, جعلناکم امتا وسطا, ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے, درمیانی امت بنایا ہے, یعنی معتدل امت بنایا ہے. اور قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے اس لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے تاکہ عدل معاشرے کے اندر قائم ہو جائے, اور آپ کو امت مقتصدہ بنایا ہے, امت صاحب قصد بنایا ہے. اقتصاد اسی قصد سے نکلا ہے. قصد اردو میں رائج ہے پیغام پہنچانا, پیغام پہنچانے کو قصد کہتے ہیں. قاصد پیغام لے جانے والا, البتہ عربی میں بھی ایسا ہی ہے. قصد ارادے کو کہتے ہیں, اور قاصد جس نے کسی جگہ کا ارادہ کر لیا ہو, مقصد جس چیز کا انسان نے ارادہ کیا ہو, مقصود ارادہ شدہ چیز. لیکن ہر ارادے کو قصد نہیں کہتے. قدیم زمانے میں عربی ماحول میں, اسی صحرائی و قبائلی ماحول میں, پیغام پہنچانا مشکل ترین کام تھا. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر نہ سڑکیں تھیں, نہ آبادیاں منظم تھیں, خانہ بدوش لوگ تھے. رات کو کہیں ہوتے تھے, دن کو کہیں اور ہوتے تھے. خانہ بدوش یعنی جن کے گھر ان کے دوش پر ہیں, خیمے جانوروں کے ہمراہ, اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ رات کو کہیں بسر کرتے تھے, دن کو کہیں اور چلے جاتے تھے. ان کو ڈھونڈ کر ان تک پیغام پہنچانا ایک مشکل کام تھا. اس کے لیے خاص لوگ تھے, جس طرح کھوجی تھے جو کھوج لگاتے تھے, کھرا ڈھونڈتے تھے قدموں کے نشان سے. یہ انٹیلیجنس کا کام, اس وقت اس کو کھوجی یہ کام کرتے تھے. چور پکڑنا ہو, کوئی ڈاکو راہزن پکڑنا ہو, کوئی اور کسی شخص کو اگر تلاش کرنا ہو, تو اس کے قدم وہ کھوجی, جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں جب شب ہجرت رسول اللہ مکہ سے خارج ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے کھوجیوں سے استفادہ کیا اور وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتا گیا. بڑے ماہر ہوتے ہیں, تب پتھر پر بھی اگر قدم پڑے وہاں پر بھی وہ جہت تلاش کر لیتے تھے کہ یہ کس کے قدم کا نشان ہے اور کس سمت گیا ہے اس قدموں کے نشان والا آدمی, کدھر گیا ہے. اور دقیق اس کھوجی نے لا کر اس گروپ کو غار کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. وہ پتھریلی سرزمین ہے, مٹی نہیں تھی ریگستان کے, جہاں قدموں کے نشانوں ہر ایک کو نظر آ رہے ہوں. یہ مہارت تھی ان لوگوں کی, ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, کسی اکیڈمی کے فارغ و تحصیل نہیں تھے, لیکن اتنا سینس تھا یا تجربہ تھا ان کے اندر کہ وہ پتھروں کے اوپر بھی لگے ہوئے نشانات کو پڑھ لیتے تھے. ایک کھوجیوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے, اور دوسرا قاصد, ایسے افراد تھے جن کا کام ہی قاصد ہونا تھا, یعنی پیغام پہنچانا, پیغام رسانی, ڈاک کا کام کرتے تھے. جس طرح آج کل فاسٹ سروسز بن گئی ہیں اور آنن فانن پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے, اب تو الیکٹرانک نے, ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا پیغام رسانی. اس وقت سب سے مشکل کام یہ تھا. اس کام کے لیے اگر پیغام پہنچانا ہو, یا مرکز سے کسی علاقے میں پیغام پہنچانا ہو, یا کسی خانہ بدوش قبیلے کو کوئی پیغام پہنچانا ہو, تیز رفتار آدمی ڈھونڈتے تھے, اور گھوڑے, ان کے تیز رفتار گھوڑا ہونا ضروری تھا. دوسرا, اس کا راہوں سے آشنا ہونا ضروری تھا. اور تیسرا, نہ ہر راہ بلکہ ایسی راہیں جو بالکل سیدھی ہوں, مستقیم راستے, سیدھے راستے جو ڈھونڈ کر, اور نزدیک ترین راستہ, سیدھا راستہ, مطمئن راستے سے جو شخص راہ ڈھونڈ کر مقصود اس قبیلے تک پہنچ جائے, اس کو کہتے تھے قاصد ہے یہ. قصد کرنا اور ارادے میں یہ فرق ہے. ارادہ جس چیز کا آپ ارادہ کر لیں. آپ کو اگر فرض کر لیں یہیں پر اسی سوسائٹی کے کسی محلے میں جانا ہے, آپ کئی رہوں سے آ سکتے ہیں, یہاں سے نکل جائیں مشرق کو پورے کراچی کا راؤنڈ لگا کے دوسری طرف سے شہر میں اسی سوسائٹی میں داخل ہو جائیں, یہ بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن بڑا دور کا سفر کر کے آئیں آپ. ایک راستہ نزدیک ترین راستہ, جن کو گلیوں کا علم ہے, جنہیں سڑکوں کا علم ہے, محلوں کا علم ہے اور مختلف روٹس کا یا فیزز کا علم ہے, وہ آسانی سے ڈھونڈ کے نزدیک ترین راستے سے, مطمئن ترین راستے سے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. ارادہ جس کا بھی کر لیں آپ, ارادہ ہے. قصد اس ارادے کو کہتے ہیں جو نزدیک ترین راستے سے ارادہ کیا جائے, مطمئن راستے سے ارادہ کیا جائے, سیدھے راستے سے ارادہ کیا جائے, جس راستے کے اندر کوئی رکاوٹ اور پیچیدگی موجود نہ ہو. اس راہ کے ارادہ کرنے کو قصد کہتے تھے. یعنی درمیانہ راستہ, نزدیک راستہ, آسان راستہ, جس سے انسان فوراً اپنے مطلوب تک, اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہو, اس کو عربی زبان میں قصد کہتے تھے. اور جو شخص اس طرح کا راستہ چن کے پہنچ سکتا تھا اسے قاصد کہا جاتا تھا. ہر ایک کو قاصد نہیں کہتے, اس طرح کے شخص کو قاصد کہتے تھے. بس قاصد کے اندر ارادہ کرنا اساس نہیں ہے. ارادہ درمیانی راہ کا ارادہ رکھنا, مطمئن راستے کا ارادہ کرنا, نزدیک ترین راستے کا ارادہ کرنا قصد کہلاتا ہے. اسی سے لفظ اقتصاد بنا ہے. اقتصاد آشنا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, نہج البلاغہ قرآن کی زبان سے آشنائی میں کوئی نقصان تو نہیں ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت ہی آپ کا جائے گا, قیمتی وقت آپ کا. قرآنی زبان ہے یہ, ہمیں معلوم ہونا چاہیے.
محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اقتصاد جس سے ہر چھوٹا بڑا آشنا ہے آج, اقتصاد مالی امور, مال کمانا, مال خرچ کرنا, مال بچانا, مال رکھنا, یہ اقتصاد کہلاتا ہے. کیوں اس کو اقتصاد کہتے ہیں؟ اقتصاد مال کمانا یا مال خرچ کرنا نہیں ہے, بلکہ اعتدال کے اندر رہ کر خرچ کرنے کو اقتصاد کہتے ہیں, معتدل طریقے سے خرچ کرنے کو, میانہ روی کے ساتھ, نہ افراط ہو اور نہ تفرید ہو. افراط و تفرید کے بغیر مال کو خرچ کرنا اقتصاد کہلاتا ہے. لیکن اس زمانے میں اقتصاد کا علم اور اقتصاد کا نظام وسیع ہو گیا ہے. جتنا زیادہ کمائیں اقتصاد ہے, اور جتنا زیادہ خرچ کریں اتنی بڑی اقتصاد ہے. کہتے ہیں بڑی اکانومی ہے, فلاں بڑی اقتصاد حالت رکھتا ہے, یہ اقتصادی حالت اس کی. چونکہ خود اقتصاد مترادف ہو گیا مال کے, اقتصاد میانہ روی ہے. اقتصاد پوری زندگی کے اندر, روایت کے اندر ہے کہ الاقتصاد نصف المعیشہ, آدھی معیشت اقتصاد ہے, آدھی معیشت میانہ روی ہے, اعتدال آدھی معیشت ہے. اور آدھی معیشت کمانا ہے, آدھی معیشت حاصل کرنا, کسب و کار آدھی معیشت ہے اور میانہ روی دوسری آدھی معیشت ہے. اگر انسان میانہ روی کے ساتھ مال کمائے اور خرچ کرے, کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا زندگی میں کسی کا. اقتصاد کے اسی لفظ سے امت مقتصدہ, قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ امت مقتصدہ ہو, یعنی درمیانی امت ہو, افراط اور تفرید سے باہر ہو. نہ افراط میں آپ ہو نہ تفرید کے اندر ہو, آپ حد مقرر کے اندر ہو. آپ مال کمانے میں, مال خرچ کرنے میں, لیکن اقتصاد مالیات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اقتصاد انسان کی زندگی کی روش کا نام ہے. آپ روابط میں بھی اقتصاد سے کام لو, تعلقات میں بھی اقتصاد سے کام لو, آرام و سکون میں بھی اقتصاد سے کام لو. اقتصاد مالیات کو نہیں کہتے اصطلاح قرآن کریم میں. اقتصاد میانہ روی ہے. آپ تعلقات میں میانہ روی اختیار کرو, اعتدال اختیار کرو, آپ آرام و سکون میں میانہ روی اختیار کرو, آپ خرچ و اخراجات میں میانہ روی اختیار کرو، آپ دوستی میں میانہ روی اختیار کرو، آپ گھریلو نظام زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، تمام زندگی کے امور میں آپ میانہ روی اختیار کرو، اور ایک وسائل کی تقسیم میں میانہ روی اختیار کرو. آپ اقتصاد پوری زندگی کا نظام ہے، اقتصاد یعنی اعتدال. تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں تاکہ جو مطالعہ کرتے ہیں انہیں آسانی ہو جائے مطالعہ کرنے میں. قصد درمیانی راہ کے ارادے کو کہتے ہیں، کسی درمیانی راہ کا ارادہ کرنا، نزدیک ترین راہ کا ارادہ کرنا، مطمئن ترین راہ کے ارادے کو قصد کہتے ہیں. اقتصاد اس طرح کی راہ کے اختیار کرنے کو اقتصاد کہتے ہیں. اعتدال عدل توازن ہے، اعتدال توازن کی زندگی اپنانا، توازن کی زندگی اپنانا، یہ فارمیٹ لفظ کا جو بناتے ہیں عرب عربی زبان میں، اعتدال عدل سے اعتدال. اس کے اندر ایک الف لگا دیتے ہیں، ایک تے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور بعد میں ایک اور الف دال کے بعد اضافہ کر دیتے ہیں. البتہ اس کا قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ مرضی سے جہاں مرضی الف لگا دو، جہاں مرضی تے لگا دو، جہاں مرضی بے لگا دو. ایک قانون ہے عربی زبان میں، قانون ہے، سیکھیں عربی، سیکھیں، آپ کی دین کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ائمہ کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے. آپ کو امام کے سامنے مترجم لے کے جانا پڑے گا، مشکل پیش آئے گی آپ کو، چونکہ امام جب آپ سے بولیں گے عربی بول. اب آپ کے ذہنوں میں یہ تو ہے ہم اردو بولیں یا پنجابی وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ عربی میں ہی بات کریں گے. امیر المومنین نے ایک خطبہ بھی عبری میں نہیں دیا، سارے عربی میں دیے ہیں. حالانکہ اجمی بھی تھے امیر المومنین کے ساتھ، بہت سارے ایرانی تھے، لیکن امیر المومنین نے کبھی فارسی میں گفتگو نہیں کی. اگرچہ ایرانیوں کا خیال تھا کہ ہم فارسی بولتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن سلمان فارسی کو سیکھنی پڑی عربی جا کر، فارسی کے ساتھ ساتھ عربی سیکھنی پڑی جا کر. عربی بولتے تھے سلمان فارسی، اور بہت سارے افریقن تھے افریقی زبان بولتے تھے، جس طرح جناب مقداد اور دوسرے. یہ جو علاقے ہیں ایتھوپیا، سوڈان اور فلاں، یہ سارے عرب ملک تو نہیں تھے، مصر بھی عرب ملک نہیں تھا، مصر کے اندر مصری زبان بولی جاتی تھی. انہوں نے عربی سیکھی، عربی سیکھی، قرآن کی زبان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اختیار کیا ہے. عزیزان آپ کے دین کی زبان ہے، عرب قوم کی زبان نہیں. جب قرآن نے عربی اختیار کی ہے اللہ نے، تو یہ دین کی زبان بن گئی ہے. آپ اس لیے عربی سیکھو تاکہ دین اپنا سمجھ میں آ جائے آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کے آیات پڑھتے ہیں. ایک میں نے چند مجالس کے اندر مومنین کی خدمت میں ایک سوال اٹھایا ہے کسی نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے، چونکہ ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم نے صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ایک جوان کہہ رہے تھے کہ میں نے نہ کتاب پڑھی ہے نہ پڑھوں گا کبھی. میں نے کہا اتنے پرعزم کیوں ہوں آپ کتاب کے بارے میں کہ نہ پڑھی ہے اور نہ کبھی پڑھو گے؟ کہتا ہے کہ دو نقصان ہوتے ہیں، ایک عمر ضائع ہوتی ہے، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے. خوب یہ پیسہ بچا کے ہم نے گٹکا خریدنا ہے، سگریٹ خریدنے ہیں، پان خریدنا ہے، کیوں کتاب میں ضائع کریں؟ اور یہی وقت بچا کے ہم نے کتاب سے، ہم نے وہ اتنی دیر میں کوئی ویب سائٹ ہی دیکھ لیں گے، اتنی دیر میں کوئی چینل ہی دیکھ لیں گے، اتنی دیر میں کوئی ایس ایم ایس کر لیں گے، ہم کیوں کتاب میں وقت ضائع کریں؟ باہر کے وقت بچا کے اور پیسے بچا کے یہ کام کرتے ہیں. سننے پہ اکتفا ہے ہمارا، اور سنانے والے آپ سے زیادہ مصروف ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہماری دکانیں ہیں، ہمارے جاب ہیں، ہماری آفیسز ہیں، ہماری سروسز ہیں، ہماری فیکٹریاں ہیں، ہم بہت مصروف لوگ ہیں، اور یہ جو ممبروں پہ آ کے بولتے ہیں یہ ان کی کوئی مصروفیت، ان کی آپ سے زیادہ مصروفیات ہیں، چونکہ دن میں 10-10 مجلسیں ان کو پڑھنی ہوتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس شہر سے اس شہر میں جانا، ان کے پاس بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہوتا ٹائم، پڑھنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس. ایک جگہ ایک صاحب آئے خطیب آ کر کہنے لگے کہ آپ جیسی مجلس پڑھتے ہو یہ تو بہت آسان ہے پڑھنا، ایسی تو آدمی دن میں 100 مجلس پڑھ لیتا ہے. انہوں نے کہا بھی کیسے یہ آسان لگتی ہے آپ کو؟ کہتے ہیں آپ کتاب اٹھا کے لے آتے ہو، پڑھ کے بتا دیتے ہو، یا گھر میں پڑھ کے آ جاتے ہو، یا ممبر پر ہی آ کے پڑھ کے سنا دیتے ہو، تو یہ تو بہت آسان ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں گھڑ کے سنانا پڑتا ہے. اب خود کہتے ہیں آپ خود بتاؤ پڑھنا آسان ہے یا گڑھنا آسان ہے. ماننی پڑی ان کی بات کہ گڑھنا مشکل کام ہے, پڑھنا آسان ہے گڑھنا مشکل کام. ذرا گھڑ گھڑ کے پھر گھڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے. آپ بھی اگر کوئی بات گھڑ کے بتائیں وہ کتنی مشکل پیش آتی ہے, ذہنی انرجی صرف کرنا پڑتی ہے, وہ حقیقت نہیں بتائی جاتی. ایک چیز جو آپ ممبروں سے نسل اندر نسل, یہاں تین نسلیں تو ابھی تشریف فرما ہیں, شاید چوتھی بھی ہو, تین نسلیں, دادا بیٹا پوتا, کم از کم تین تو ہیں, ممکن ہے چار بھی بیٹھی ہوئی ہوں, پر دادا بھی ہوں اور پر پوتا بھی بیٹھے ہوئے ہوں مجلس کے اندر, کہ خدا طولانی عمر دے بزرگوں کو انشاءاللہ. لیکن تین نسلیں تو یقیناً ہیں, اسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں. ان تین نسلوں کی متفقہ سنی ہوئی چیز کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں, 6,666. کسی بھی شیعہ سے پاکستان میں کسی بھی کونے سے پوچھیں جا کر, پارا چنار سے لے کے کراچی تک, سب یہی کہیں گے 6,666. قرآن ہر ایک کے گھر میں ہے, ہے نا, قرآن گھروں میں ہے. خوب آج رات جا کر یہ کام کریں, آپ تینوں نسلیں گنے جا کر, قرآن کی آیات کو گنیں آپ. میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علمانہ گزارش عدم سے طالب علم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. قرآن کی آیات 6,666 نہ کسی سنی نے کہا ہے, نہ کسی شیعہ نے کہا ہے, نہ کسی قرآن میں ہے, نہ کسی روایت میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, نہ کسی قاری نے کہا ہے, نہ کسی حافظ نے کہا ہے. یہ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے کہیں؟ ممبر سے سنا ہے آپ نے. 6,666 کا عدد ممبر سے سنا ہے آپ نے, اور ممبر سے سن کر آپ نے کبھی چیک نہیں کیا. قرآن گھر میں پڑھا ہے لیکن کبھی یہ چیک نہیں کیا کہ قرآن کی آیات کا عدد کتنا ہے. چند مجالس میں نے بچوں سے یہ عرض کیا, بزرگوں کو شاید معلوم ہوگا, جی بچے زیادہ مصروف ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا, بچوں سے عرض کیا کہ جا کر گنو. وہ الحمدللہ آئے ہیں گن کے بازوں نے, اور آپ بھی جا کر گنیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عدد نہیں, بہت کم ہیں, اس سے کم ہیں, 6,000 سے اوپر ہیں لیکن 6,666 نہیں ہیں آیات کسی بھی مبنا کے تحت, کسی بھی قول کے مطابق, کسی بھی مذہب کے نزدیک. نہ کسی نے آج تک دعویٰ کیا ہے. یہ کتنی چیزیں شریعت بھی ممبر سے جو ترویج ہوئی. ایک چیز پچھلی مجلس میں میں نے کیک میں عرض کیا تھا کہ مومنوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے, تینوں نسلوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. اب یہاں بھی عرض کر دوں, تصحیح ہو جائے کہ بعض چیزیں جو ممبر سے سنی ہوئی ہیں کہ ہم نے کپڑے پہ سجدہ نہیں کرنا, مٹی پہ کرنا ہے. شیعہ تربت پہ سجدہ کرتے ہیں, اگر تربت نہ ہو پھر کیا کرنا ہے؟ کاغذ پہ کرنا ہے, کاغذ نہ ہو پھر پتے پہ کرنا ہے, پتا نہ ہو لکڑی پہ کرنا ہے, لکڑی نہ ہو ماربل پہ کرنا ہے. خوب اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں, کسی ایسی جگہ آپ کو نماز پڑھنا پڑ جائے جہاں کارپیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہاتھ پہ سجدہ کریں, ہتھیلی پہ کریں, ایسے پشت پہ. خوب یہ فتویٰ کس فقیہ کا ہے, کس توزیع المسائل میں ہے, کس امام کی حدیث ہے, کس نے اجازت دی ہے ہاتھ پہ سجدہ کرنے کو؟ صرف ممبر سے آپ نے سنا ہے, اور بعض کرتے بھی ہیں ہاتھ پہ سجدہ. نہ عزیز من, ہاتھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے, وہ چیزیں جن پر سجدہ الاؤ ہے جائز ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کپڑے پر ہی کر دو, کارپیٹ پر کر دو, سجدہ ہاتھ پہ نہیں کرتا, نہیں کرنا. ہتھیلی پہ نہیں کر سکتے آپ. تینوں نسلوں نے سنا ہوا یہ فتویٰ, لیکن کسی نے توزیع المسائل کھول کے نہیں جا کے دیکھا کہ ہم چیک بھی کر لیں گے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. قرآن کی آیات اتنی نہیں ہے, آپ بھی جا کر اپنے گھروں کے اندر گنے. آسان ہے طریقہ گننے کا, ایک ایک آیت نہ گنے کہ زیادہ ہیں. آپ ہر آیت, ہر سورہ کا آخری آیت دیکھ لیں, چونکہ وہاں پوری سورہ کا عدد لکھا ہوتا ہے. فاتحہ کا آخری آیت دیکھ لیں, بقرہ کی آخری آیت دیکھ لیں, آل عمران کی, اور پھر ان کو اکٹھا کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ہے یہ کام, لکھ کے کاغذ مجھے دیے ہیں, فلاں آیت اتنی, فلاں سورہ اتنی, پھر جمع کر کے بتایا ہے کہ اتنی بندی. ابھی میں نہیں بتاتا آپ کو کتنی ہیں آیات, تاکہ پوچھیں بھی نہیں, گنے جا کر. اس سے کیا ہوگا کہ آپ سال ہا سال سے قرآن کی آیات کی تعداد کے بارے میں ایک بات ممبر سے سن رہے ہیں تواتر کے ساتھ, جو صحیح نہیں ہے. تو کیا آپ اسی سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب ممبر پہ بیٹھنے والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ گن کے آیات ہمیں بتائیں؟ جو آیات کی تعداد و عدد صحیح نہیں بتا رہے وہ آیات کے معنی کیسے صحیح بتائیں گے؟ چٹکلے نکال لینا آیات سے، نقطے نکال لینا آیات سے، یہ قرآن شناسی نہیں ہے. قرآن کی معرفت ہونی چاہیے، قرآن سے انس ہونا چاہیے. عربی کو سیکھیں، عربی کوئی حرج نہیں، جس عمر کے جس حصے میں ہیں، خصوصاً بزرگان جو سروس سے ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، روزانہ ایک درس رکھیں. یہ مدرسہ اندر ہے آپ کے گھر میں میسر ہے، آپ کے علماء ہیں اور پورا شہر علماء سے الحمدللہ مزین ہے. جہاں بھی کوئی عالم ملے بیٹھ جائیں، ان سے کچھ حاصل کریں، آپ سیکھیں اس کو تاکہ آپ کو روح قرآن و روح نہج البلاغہ سمجھ میں آئے. امت مقتصدہ، یہ تین چار لفظ میں نے قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاروں قرآنی اصطلاح ہیں، عدل، قسط، وسط اور قصد، چاروں قرآنی مجید میں ہیں. اب وقت کم رہ گیا ہے، میں آیات ان چاروں کی آج نہیں پڑھوں گا. چاروں کا ایک ہی معنی ہے، قصد بھی اعتدال ہے، قسط بھی اعتدال ہے، وسط بھی اعتدال ہے اور عدل بھی اعتدال ہے. چونکہ دین کا نظام، اللہ کا نظام اعتدال کے اوپر ہے، کائنات عدل پر قائم ہے، انسان کا نظام عدل پر قائم ہے، انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہے اور دین خدا بھی عدل پر قائم ہے. آپ کے ہر شعبے میں قرآن و خدا عدل دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا جسم خدا نے معتدل بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و نفس وما سواها، اے انسان تیرا نفس ہے جس کو خدا نے مستوی بنایا ہے، جس کو خدا نے معتدل بنایا ہے، خلقت تیری معتدل ہے. جب تیری خلقت خدا نے معتدل بنا دی، اپنا خلق تو خود معتدل بنا لے، خلق تیرے حوالے کر دیا، خلقت خدا نے سنوار دی. اس خلقت کو سنوارنا تیرا کام ہے. یہ گزشتہ مجلس جو پڑھی آپ ہی کے شہر میں، زینت کے بارے میں تھی. اس سے پہلی جو حدیث ہے امام علیہ السلام کی وہ یہ ہے، العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. حضرت فرماتے ہیں کہ عفت فقیری کی زینت ہے، اپنی زندگی کو سجاؤ. فقیر ہو تو فقر کو سجاؤ، امیر ہو تو اپنی امارت و ثروت کو سجاؤ. آپ جس رنگ میں ہو سج دھج کے زندگی بسر کرو، سج کے زندگی. لیکن پہلے سجاوٹ سمجھ لو ہے کیا چیز. اگر فقیر ہو تو عفت سے اپنی فقیری کو سجا لو، اگر امیر ہو تو شکر سے اپنی امیری کو سجا لو. اگر بیمار ہو اپنی بیماری کو بھی سجا کے رکھو، روایت میں بیماریاں بھی سجا کے رکھو اپنی، ایسے نہ چھوڑ دو بیماریوں کو. کس طرح سے سجا کے رکھو اپنی بیماریوں کو؟ روایت میں کہ چار چیزیں مت بتاؤ کسی کو، خوددار بنو، عفت، حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرو، مصیبت کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو، اپنا راز کسی کے سامنے پیش نہ کرو، اور اپنی بیماری کسی کو نہ بتاؤ. ڈاکٹر کو بتانی ہے البتہ، نجومی کو نہ بتاؤ، باقی کسی کو نہ بتاؤ، لیکن ڈاکٹر کو جیسی بھی بیماری ہے ڈاکٹر کو ضرور بتاؤ، وہ آپ کا محرم راز ہوتا ہے. اگر اسے نہیں بتاؤ گے وہ آپ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. اپنی روح کا طبیب چنو، اپنے جسم کا بھی طبیب چنو. طبیب جسم کے پاس اپنے جسم کا معائنہ کرواؤ، اسے بتا دو میرے جسم میں کیا ضعف ہے، اور طبیب نفس کو بتاؤ کہ میرے نفس میں کیا مشکل ہے. وہ طبیب نفس آپ کے نفس کی اصلاح کر دے گا. معائنہ کراؤ ان کا، لیکن سجا کے رکھو. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے عزیزان، ان مصائب کو بھی سجا کے رکھو. آپ کربلا میں ہی دیکھیں کتنے مصائب تھے کربلا میں، لیکن آپ کسی جگہ بھی دیکھیں کربلا میں مصائب سجے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کسی جگہ بھی آپ ایسے آپ کو بکھرے ہوئے مصائب نظر نہیں آئیں گے، بہت سجے ہوئے مصائب ہیں. کس طرح سے؟ پیاس ہے، صبر کی زینت سے سجی ہوئی ہے یہ پیاس. صبر کی زینت سے مزین ہے یہ پیاس، استقامت کی زینت سے مزین ہے، ہر چیز مزین ہے کربلا کے اندر، بھوک ہے وہ بھی مزین ہے، زخم ہے وہ بھی مزین ہے، ہر چیز سجی ہوئی ہے، خودداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، شہادت بھی سجی ہوئی ہے وہاں پر، آراستہ زیبا شہادت ہے، شکر کے ساتھ، زیر خنجر شکر خدا ہو رہا ہے۔ حباب کہاں یہ منظر دیکھیں گے عزیزان، کہ مصائب بھی سجائے جائیں، لیکن مصائب کی سجاوٹ نہ رنگوں سے، مصائب نہیں سجتے چراغاں سے، مصائب نہیں سجتے جھنڈیوں سے، مصائب نہیں سجتے، صبر و استقامت سے مصائب سجدے ہیں۔ یہ کس قدر سجاوٹ ہے مصائب کی، کہ بی بی کے دو لخت جگر سید الشہداء لا کر گنج شہداء میں رکھتے ہیں اور ان کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جناب سیدہ روتی نہیں ہے، صبر سے سجا دیا اس نے اپنے مصائب کو، بیٹوں کی شہادت کو، اور پھر جب سید الشہداء کی لاش پر آتی ہے، لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھا کر پھر اپنی مصیبت و اپنے مصائب کو سجاتی ہے، ام المصائب، ام المصائب نے کہیں بھی اپنے مصائب کو بکھرنے نہیں دیا، ضائع نہیں ہونے دیا، سجا کے رکھا۔ ایک راوی نقل کرتا ہے، حمید ابن مسلم جو عمر سعد کے لشکر میں موجود تھا، حالات کربلا قلم بند کر رہا تھا، کہا کہ بیبیاں جب کوفہ کے لیے روانہ ہو رہی تھیں، کاروان روانہ ہو رہا تھا، اس وقت بیبیوں نے اجازت چاہی، جناب سید ساجدین نے ان اشقیا سے اجازت لے کر دی، اور بیبیاں آئیں اپنے عزیزوں کی لاشوں سے آ کر لپٹ گئیں۔ بہت قیامت کا منظر، اس راوی کے بقول کہ وہ منظر ایسا تھا جس نے ہر ایک کو رلا دیا، کہا مجھے ایسا لگا زمین و آسمان رو رہے ہیں۔ اس راوی کی روایت کے الفاظ ہیں، کہا میں نے جب غور کیا مجھے یہ لگا وہ حیوانات جو کربلا میں گھوڑے تھے وہ بھی رو رہے ہیں۔ کس کس پر رو رہے ہیں؟ نہ صرف مصیبت پہ رو رہے ہیں بلکہ مصیبت کی سجاوٹ پہ رو رہے ہیں، کہ ایک بی بی آتی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ایک لاش کے پاس آ کر کھڑے ہوتی ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور دو زانو ہو کر بیٹھ کر پہلے لاش کو خطاب کرتی ہے، انت الحسین، تو حسین ہے، تو میرا حسین ہے۔ کیوں بی بی نے یہ جملہ کہا؟ کیوں بی بی نے کہا انت الحسین؟ کیا تو حسین ہے؟ شاید اس وجہ سے کہا تھا کہ لاش کے ساتھ سر نہیں تھا اور صرف تن کو خطاب کیا، انت الحسین، نہ عزیز من، زینب حسین کے تن سے بھی آشنا ہے، حسین کے سر سے بھی آشنا ہے، حسین کے ہر عضو سے آشنا ہے، لیکن لاش کو جس حالت میں دیکھا، جس حالت میں پایا، وہ حالت کہاں سے اندازہ ہوگا آپ کو، کہ جب لاشوں سے سر کاٹا گیا، لعینوں نے کہا لاشوں کو پائمال کیا جائے، پائمالی کے لیے گھوڑے مقرر کیے گئے، ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو دو گھوڑے رکھے گئے، ایک دائیں کھڑا کیا گیا، ایک بائیں کھڑا کیا گیا، ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑایا گیا، ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑایا گیا، لیکن جب ابن زہرا کی لاش کا وقت آیا، 10 گھوڑے تیار کیے گئے، 5 گھوڑے مشرق کو کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے مغرب کو کھڑے کیے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، اور اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک انہیں یقین نہیں آ گیا کہ اب جسم اطہر حسین میں کوئی عضو سالم نہیں بچا۔ یہ لعین جو اس دستے کا سرغنہ تھا، جب لاش کو پائمال کر چکا، عمر سعد کے پاس جا کر کہتا ہے، اے عمر سعد، سب سے بڑا انعام مجھے دے۔ وہ لعین کہنے لگا کس بات پہ دوں؟ کہنے لگا میں نے حسین کی لاش کو پائمال کیا ہے، ایسے پائمال کیا ہے کوئی پہچان نہیں سکے گا، اگر یقین نہیں آتا تجھے تو یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے. اور بی بی جب اس لاش پہ پہنچتی ہے اور آ کر خطاب کرتی ہے, انت الحسین, تو حسین ہے, تو میرا حسین ہے, تو فاطمہ کا حسین ہے, تو علی کا حسین ہے, میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا, انت الحسین. پھر اس کے بعد دوزانو ہو کر لاش کے ٹکڑے اپنے ہاتھ پر رکھاتی ہے, اٹھا کر سربا کربلا میں کھڑی ہوتی ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر وہ منظر جو راوی ذکر کرتا ہے, جس نے صحرا کربلا کو ہلا دیا, جس نے عرش کو ہلا دیا, جس نے ہر جاندار کو ہلا دیا, رونے پہ مجبور کر دیا, وہ ام المصائب کہ مصائب کی یہ سجاوٹ تھی, اپنے بھیا کی پائمال لاش کے ٹکڑے اٹھا کر ہاتھوں میں اٹھا کر اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر آسمان کو نگاہ کر کے کیا فرماتی ہے, اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے پروردگارا میری یہ قربانی قبول فرما, زینب کی قربانی قبول فرما. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریضیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما, جو مسافر ہیں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا, جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, مجالس عزا کی حفاظت فرما, بانیان مجلس شرکاء مجلس کی حفاظت فرما, اہل ممبر کی حفاظت فرما, عزا خان و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق